بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اگر آپ کو بات یاد ہو کہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی تو ہمارا بنیادی آئیڈیا یا تھیم یہ تھی کہ بنیادی طور سے قرآن کریم میں یا قرآن کے جو موضوعات ہیں ان کو اگر آپ تقسیم کریں تو مختلف قسم کی معرفت یا شناسائی اس میں سامنے آتی ہے, اور یعنی کہ اس کو اگر میں براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کروں تو سب سے پہلی خود انسان کی اپنے بارے میں شناسائی, یعنی انسان اس چیز کو پہچانے کہ میں خود کون ہوں, کیا ہوں, میری کیا حیثیت ہے. اچھا, انسان جب اپنے کو پہچانتا ہے تو وہ اپنے کو کم از کم تین طریقوں سے پہچانتا ہے یا پہچاننا چاہیے اسے. ایک, اس کی اپنی ذات, فرد, انڈیویژول سیلف, فزیکلی, یعنی ایک میں اپنے جسمانی اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے میں کون ہوں, کیا ہوں, کیا خصوصیات رکھتا ہوں. دوسرا میں, کہ میں جسم نہیں ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ آگے یعنی کہ میری سوچ, فکر, ذہن, روحانیت, جتنا آگے تک آپ جا سکیں. یعنی کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے باطن کو صرف مینٹل لیول تک دیکھتے ہیں, کچھ اس کو اسپریچول لیول تک دیکھتے ہیں اور آگے تک, لیکن یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ اس بات کو جان رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر آپ میتھمیٹکس ہے, فزکس ہے, اس کے اندر یہ سارا پورا ایک جو چیزیں ایکویشنز بناتے ہیں, اس سے نتیجے نکالتے ہیں, چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں, تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے پاس جو ہے جتنی صلاحیتیں خدا نے اس کو دی ہیں ان صلاحیتوں میں صرف ظاہری چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس کے باطنی بھی. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر کہ ایک حیوان ہے, وہ حیوان بھی اسی زندگی کو دیکھتا ہے, انسان بھی اسی چیزوں کو دیکھتا ہے, لیکن انسان جو ہے اگر اس نے مثال کے طور پر درخت کو دیکھا تو وہ پتوں پر, پھول پر, پھل پر غور کرنا شروع ہو جاتا ہے. جانور کا کام اس کو آگے بڑھ کے منہ مار کے کھا لینا ہوتا ہے, جانور کی اس کے آگے کوئی فکر نہیں ہوتی. تو بنیادی طور پر اس چیز کو ہر ایک ریئلائز کرتا ہے, ہر انسان, کہ میں صرف جسم نہیں ہوں. اب اس کو وہ کسی بھی طریقے سے بات کیا ہے کہ میں ایک دماغ رکھتا ہوں, میں ایک ذہن رکھتا ہوں, میں ایک روح رکھتا ہوں یا میں ایک نفس رکھتا ہوں, لیکن بہرحال میں جسم سے آگے بھی کچھ رکھتا ہوں, ایک ایسی چیز کہ جو میرے سوائے کھانے پینے کے یا جسمانی لذتوں اور مزوں کے آگے ہے. یہ دوسری شناخت ہے اپنی. تیسری شناخت ہے ہر انسان کی ایک معاشرے کے اعتبار سے, انسانیت کے پہلو میں, یعنی کہ میں تنہا نہیں ہوں, میں آئسولیٹڈ نہیں ہوں, میں ان آئسولیشن نہیں رہتا ہوں, بلکہ میں بہت سارے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر, ان سے اٹیچ ہو کر, اور ایک معاشرے, ایک سوسائٹی, ایک کمیونٹی کی شکل میں زندہ ہوں. یعنی انسان انسان سے انٹریکٹ کرتے ہیں, انسان انسان سے باہمی رابطہ, تعلق, ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں. تو کم از کم تین پہلو ہیں انسان کے اپنے کو پہچ, کم از کم تین, جو قرآن کریم نے بار 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 جو انسان شناسی کے حوالے سے بات کی ہے, تو ان تین چیزوں کو بار بار یاد دلائے. اس کے بعد جو ایک اور شناسائی ہے, جو بات سمجھنی ہے, وہ کیا ہے, یہ دنیا, یہ عالم, یہ کائنات جس میں ہم زندہ ہیں, جس کو کہا جاتا ہے جہان شناسی, یعنی انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈ اینڈ دا یونیورس ان وچ وی لیو, یہ کس طریقے سے بنی ہے, اس کی کیا نوعیت ہے, یہ میری لائف سے کیوں کر جڑی ہوئی ہے, کیسے کمپیٹیبل ہے, میں اور یہ مل کر ایک دوسرے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں, اینڈ سو آن, جہان شناسی. اس کے بعد تیسری شناسائی کیا ہے, معاد شناسی, کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ مرنے کے بعد ختم ہو جاؤں گا, بلکہ میری لائف فزیکل ڈیتھ کے بعد بھی کنٹینیو کرے گی, اس کنٹینیویشن کی نوعیت کیا ہے. وہ کنٹینیویشن کس قسم کی ہوگی؟ یعنی کہ میں جب اپنی اگلی جہان میں جاؤں گا، اگلے ورلڈ میں جاؤں گا، کون سی چیزیں مجھے کامیاب کریں گی، کون سی چیزیں ناکام کریں گی، کون سی فائدہ پہنچائیں گی، کون سی نہیں پہنچائیں گی، سو آن. تو یہ معاد شناسی، آخرت شناسی، اور ان سب کے ساتھ آن ٹاپ آف اٹ خدا شناسی. کہ انسان جتنا اپنے آپ کو پہچانتا جاتا ہے، جتنا اپنے ارد گرد موجود جہان کو پہچانتا جاتا ہے، جتنا اپنی لائف کو پہچانتا جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ کس چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے یا اس کو کرنا چاہیے، خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بیسک تھیم ہے. اچھا، اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جیسے قرآن کریم نے انسان کو اس چیز کی طرف بھی متوجہ کرایا، اوریجن آف ہیومن بینگس، یعنی ہیومینٹی اوریجنیٹ کہاں سے بھی کہاں سے چلی، حضرت آدم کے واقعات اور اس قسم کی دوسری چیزیں، یہ ایک اور شناسائی ہے. تو بنیادی طور سے سب سے پہلے کس چیز کو پہچاننا ہے؟ انسان کا خود اپنے کو پہچاننا، یعنی ہم اس پر بات کر رہے ہیں. اور اسی حوالے سے ہم نے سورہ بقرہ کی، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابتدائی 40 آیتیں، یہ خود انسان کی اپنے آپ کو پہچاننے کے لحاظ سے بہترین ہے. تو ہم نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ قرآن کی نظر میں تمام وہ مخلوق جو دو پیروں پہ کھڑی ہوتی ہے اور چلتی ہے اور ایک خاص شکل رکھتی ہے جسے ہم انسان کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوق بطور انسان ایک لیول پہ نہیں ہے، بلکہ خدا کی نظر میں ان میں فرق ہیں. تو ہم آپ کو ان آیتوں کے ذریعے سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ کون سی کریکٹرسٹکس ہیں جو انسانوں میں فرق پیدا کرتی ہیں. یعنی جو تین براڈ کیٹیگریز ہیں، مومن، کافر، منافق، انسان کے اندر کون سی صفات پیدا ہو جائیں کہ وہ ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں چلا جائے گا. یعنی پہلا یہ پہچاننا، اور دوسری وہ چیز جس کا میں نے پچھلی دفعہ ذکر کرنا شروع کیا تھا، وہ یہ کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان جس کیٹیگری میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے، خدا اسے اس کے مطابق زندگی دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آگے بھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مومن، کافر، منافق سب ایکول ہیں. اس دنیا میں خدا ان کو برابر والی کی زندگی دیتا ہے، نہ آگے. آگے تو خیر بہت ہی بڑا ڈفرینس ہے، اس دنیا میں بھی ڈفرینس. یعنی میں آپ کو یہ چیز بھی ریئلائز کرانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کے فوائد اس زندگی میں بھی ہیں، فقط یہ نہیں کہ مرنے کے بعد. اور اس میں یعنی کہ قرآن کریم کی کون کون سی آیتیں ہیں جو اس حوالے سے ہمیں آگاہی دیتی ہیں، روشناسی عطا کرتی ہیں کہ ڈفرینس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی میں نے اپنے اس کو وہ کر لی ریکیپ کہ ہم کس ڈائریکشن میں بڑھ رہے ہیں اور ہمارا مین فوکس کس چیز پر ہے. تو ہم مومنین اور کفار کے بارے میں بات کر چکے تھے، اور اب ہماری گفتگو چل رہی تھی تیسرے گروہ کے بارے میں کہ جن کا خدا نے یہاں نام نہیں لیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آگے چل کے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس گروہ کو منافق کہا گیا ہے، لیکن ان آیتوں میں ان کا نام، اس گروپ کا نام منافق نہیں لیا گیا، بلکہ اس کا یہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں. اور یہ چیز آگے چل کے انہیں قرآن نے بتایا کہ یہ جو دو رخی، دو روئی کے اوپر کچھ اندر کچھ، ظاہر سے نیک نامی اندر سے بےایمانی، کہ ان اس چیز کا نام نفاق ہے، اس کا نام منافقت ہے. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آیت 10-11-12 میں کہ منافقین کی کوالٹی کیا ہے، کہ یہ فساد پھیلاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم مسلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب میں مرض پایا جاتا ہے، امراض. قلوب میں مرض کس طریقے سے پایا جاتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہیں، کہ اگر کہا جائے فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں، ان کے قلوب میں مرض ہے، تو تو خدا یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ ہارٹ پیشنٹ ہیں یا کوئی کارڈیو کی کوئی بیماری ہے ان کو، تو کیا مطلب ہے؟ قلوب میں مرض کیا ہوتا ہے؟ یعنی قلوب، قلب کا مرض یہی ہوتا ہے. قلب کی صحت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی جو قلب کی یا دل کی صحت یابی کی بات ہے وہ یہ کہ انسان سچا ہو، دیانتدار ہو، جس چیز کو سمجھتا ہے اسی کو ہی ایکسپریس کرے، اسی پر ہی عمل کرے، ویسی ہی زندگی گزارے. تو قلب کے مرض میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے کہ یہ ڈبل، یعنی سمجھ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں، بات سمجھ میں کسی رخ کی آ رہی ہے، عمل کسی اور طرف جا رہا ہے. تو قلب میں مرض ہے ان کے قلوب میں، ایک بات یہ تھی. دوسری یہ تھی کہ یہ زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. اور اس پر ترہ یہ کہ جب ان سے کہا جائے کہ اصلاح کرو تو کہتے ہیں نہیں، کہ فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اچھا، تیسری بات یہ تھی کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے ایمان کی طرف، تو یہ لوگوں کو جو عام لوگ ایمان لائے ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح سے ایمان لے آئیں، کیا ان احمقوں کی مانند ایمان لائیں، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کی نسبت بلند اور برتر سمجھنا اور لوگوں کو ان کی ظاہری حالت کی بنیاد پر حقیر اور کمتر جاننا، یا جیسے یوں کہہ لیجئے کہ صرف ظاہری شو یا اسٹیٹس یا ان چیزوں کی بنیاد پر لوگوں کی قدر و قیمت کے نظر میں ہونا. اب اس کے آگے جو آیتیں ہیں، اور یہ آیت نمبر 14 ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. کہ یہ جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم تم میں سے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں، خلو خلوت میں ہونا، تنہائی میں ہونا، اکیلے ہونا، کن کی طرف؟ شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی وہ سارے کے سارے شیطان. اچھا، شیط کا لفظ شاید میں نے آپ کو بتایا ہو کہ شیطان کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ دور کرنا، صحیح. شیطان کا مطلب ہر جگہ ابلیس نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ابلیس شیطنت کا ایک مصداق ہے. شیط یا شیطانی یا شیطنت والی چیز کون سی ہے؟ جو حق سے دور کرے، راہ حق سے الگ ہٹا دے. تو ان میں ایک جس چیز پر، جس ہستی پر یہ چیز سب سے زیادہ اپلیکیبل ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے. تو قرآن کریم نے بھی شیطانہ، شیطان کو یا شیطنت کو فقط ابلیس سے نہیں محدود کیا ہے. الا شیاطینہم، یعنی وہ گروہ جو حق سے دور لے جانے والا ہے، جو حق کا مخالف ہے، حق کی راہ سے منحرف ہے، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو قالوا انا معکم، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، اور ان سے ہم استہزاء. اچھا، استہزاء کا مطلب خالی مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ بے وقوف بنانے والا مذاق. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا استہزاء، تو فقط وہ مزاح نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، بلکہ ایسا مذاق کہ جس میں اس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہوں. تو یہ نہیں، جس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم ان کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. اللہ یستہزئ بہم، یہ بہت خطرناک چیز ہے. کہ اور یہ اسی چیز کو ہمیں ریئلائز کرنا ہے اپنی زندگی میں، کہ خدا ہر جگہ پر، یعنی زندگی کے ہر فیز میں ایکٹیولی انوالوڈ ہے. یہ ایک بات ہمیں بہت جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے نا اتنا بہتر ہے، کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، یعنی کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، چاہے کافر، مشرک، مومن، کوئی بھی ہو، کہ زندگی میں خدا نہ پایا جاتا ہوں. اور ہر ایک کی زندگی کو خدا اس کے ڈیو کورس سے گزارتے ہوئے اس کے انجام تک لے جا رہا ہے. کسی کو یہ چیز جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کو گڑے میں گرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے. یعنی کہ جیسے یہ منافقین اور کفار ہیں، انہیں یہ چیز کب سمجھ میں آئے گی؟ جب یہ جہنم کے گڑے میں گر چکے ہوں گے، تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہوا کیا، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اللہ یستہزئ بہم. اچھا، اس میں ایک خاص بات کیا ہے کہ دیکھیں، خدا کوئی بھی نگیٹو جب بات کرتا ہے نا، نگیٹو بات خدا نے کی ہے، لیکن ہمیشہ لوگوں کی نگیٹو کام کے رسپانس میں کی ہے، ابتدا خدا کی طرف سے کبھی نہیں ہوتی. یعنی کسی منفی چیز کی ابتدا خدا کی طرف سے کبھی نہیں ہوتی. فلما ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے اپنے دل ٹیڑے کر لیے تو خدا نے ان کے دل میں اور کجی پیدا کر دی. ٹھیک ہے، تو جب یہ اس طریقے کا رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ مومن کو بے وقوف بنانا، در حقیقت خدا کے ساتھ استہزاء. ایک چیز میں آپ کو ایک بڑی عجیب حدیث سناؤں، بہت عجیب حدیث ہے یہ، کہ خدا نے مومن کے تمام کام اس کے حوالے کیے ہیں. حوالے سے مطلب ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ جیسے چاہے زندہ رہو، جیسے چاہو کرو، کھاؤ پیو، اپنے عبادات انجام دو. ایک چیز کی خدا نے مومن کو اجازت نہیں دی، اور وہ ایک چیز یہ ہے کہ مومن اپنی عزت و آبرو کو خراب ہونے دے، اس لیے کہ مومن کی عزت مال خدا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بندہ اللہ پر ایمان لایا ہے دل سے، قلب سے، خدا اس بندے کو اون کرتا ہے، خدا اس بندے کو اون کرتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ اس کی زندگی کو خراب ہونے کے لیے چھوڑ دے؟ اس بندے مومن کو خدا اون کرتا ہے، کہتا ہے تم ہر طریقے سے زندگی گزارو، سب کام کرو، خبردار اپنی بے عزتی اور بے آبروئی والا کام نہیں کرنا، یہ مجھے قبول نہیں ہے، کیونکہ تمہاری عزت اور حرمت میری عزت ہے، کیونکہ تم میرے نام سے پہچانے جاتے ہو، تم میرے نام سے جانے جاتے ہو. اگر تم خدا نہ کردہ انہیں کہ ذلیل اور رسوا اور بے آبرو ہوئے تو اس میں ہماری بے آبروئی. تو جو مومن کے ساتھ استہزاء کرے، جو مومن کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، جو مومن کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے، جو مومن کا مذاق اڑائے، وہ اس کا نہیں اڑاتا، خدا کا. وہ خدا کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، اور یہ چیز انبیاء علیہ السلام کے موقع پر جا کے بالکل واضح ہو جاتی ہے، کہ جہاں پر خدا نے بالکل یہ کہا ہے کہ جس نے میرے نبی پہ حملہ کیا اس نے مجھ پہ حملہ کیا. تو مومن بھی اگرچہ کہ لیول نیچا ہے، لیکن چیز وہی ہے. تو اللہ اس کے جواب میں پھر ان کے مذاق کا جواب خدا دیتا ہے ان کو، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو آگے بڑھاتا رہتا ہے. کس چیز میں؟ ان کی طغیانی میں، ان کی طغیانی میں، نہ کہ یہ طغیانی اور سرکشی خدا نے پیدا کی ہے. اس جملے پہ خاص طور سے، کیونکہ ہم بعض اوقات نا، یعنی کہ جب ہم نے بھی شروع میں آیتوں کو پڑھا تو بہت عجیب سا لگتا تھا کہ یہ کس قسم کے افعال ہیں جن کی نسبت خدا کی طرف دی جا رہی ہے. لیکن پھر وہی بات سمجھ میں آئی کہ پازیٹو چیز کی ابتدا ہمیشہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، نگیٹو چیز بندہ لے کر آتا ہے اور اس کو جب تک کنسولیڈیٹ نہیں کر لیتا اس وقت تک خدا اس کا منفی جواب نہیں دیتا. صحیح، یعنی کہ ایک انسان نے خرابی کی، ایک منفی چیز لایا، خدا نے اس کے سامنے توبہ کا در کھول دیا، خدا نے اس کو استغفار کی دعوت دی. جب اس نے اتنی زیادہ خرابی پیدا کر لی اپنے اندر کہ در توبہ بھی بند ہو گیا، استغفار کی گنجائش بھی ختم ہو گئی، تب خدا کہتا ہے کہ اب ہماری طرف سے بھی، مطلب اب جاؤ، اب رحمت کے دروازے بند ہو گئے. تو فی طغیانہم یعمہون، اور خدا بھی ان کو اس طغیانی میں بڑھاتا ہے، یعمہون، کہ وہ اندھوں کی طرح سے بھٹکتے رہتے ہیں. اور طغیانی یا طاغی ہونا، یعنی سرکش ہونا، کہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ چیز، تو وہ اندھوں کی طرح سے بھٹکتے رہتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ کون لوگ ہیں؟ مشتری کسے کہتے ہیں؟ دکاندار، خرید و فروخت کرنے والے کو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کیا خرید و فروخت کی ہے؟ ہدایت بیچ کے گمراہی خرید لی ہے، یہ ان کی تجارت ہے، یہ خرید و فروخت ہے ان کی. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو کتنی بری ہے یہ تجارت جو انہوں نے کی ہے. اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اچھا، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ در حقیقت ہمارے دل کی آنکھیں کھلی بھی نہیں ہیں، اور دل کی آنکھوں کے بند ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی، یعنی ہمیں ہر چیز جو ہے نا صرف اپنے ظاہری پیرائے میں نظر آ رہی ہوتی، ظاہری شکل و صورت میں نظر آ رہی ہوتی۔ یا جیسے آیت اللہ بہجت یا اس قسم کے لوگوں کے لیے جو جملہ کہا جاتا ہے کہ وہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، اور تو اس کی یہ وجہ ہے کہ لوگوں کے باطن، یعنی کہ جب نظر کہہ رہے ہیں تو ظاہر پہ نہیں باطن پہ بھی نظر جا رہی ہے۔ تو اس یعنی ہم جیسے ناکور و نابینا لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کو بار بار مثالوں کے ذریعے سے چیز سمجھانا پڑی ہے۔ یہ جو اتنی مثالیں اور تشبیہات اور یہ سب بیان کی گئی ہیں، ہم جیسے اندھوں کے لیے ہیں، ورنہ بیان یہاں پہ کامل تھا۔ منافق کے نفس کے حوالے سے بیان کامل تھا، لیکن اب خدا اس کو مثال کے ذریعے سے، مثلہم ان کی مثال کیا ہے، کمثل الذی اس کی مثال ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، ایندھن جمع کیا اور آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله، اور جب وہ روشن ہو گئی، اس کی ضیاء، اس کی شعائیں ماحول کو روشن کرنے لگیں، ارد گرد پھیلنے لگیں، ذهب الله بنورهم، اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ صحیح ہے، یعنی اس کو تھوڑا سا یہ سمجھیے کہ ضیاء اور نور، کہ جب نار کو، آگ کو جلایا گیا تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، ماحول ضیاء پاش ہو گیا، یعنی کہ اس میں شعائیں بکھر گئیں، وہاں خدائی نہیں کہنا، نورانیت پیدا ہو گئی۔ ذهب الله بنورهم، اللہ نے ان کے نور کو نکال لیا، بنورهم اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول روشن ہو اور انسان کے پاس خود نور نہ ہو تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اسی طریقے سے یہ پوری کائنات خدا کی آیتوں سے روشن ہے، یہ پوری کائنات خدا کی نشانیوں سے روشن ہے، لیکن جس سے خدا نے اس کے کفر یا نفاق کی بنیاد پر اس کے نور کو نکال لیا، وہ اندھا ہے، کچھ نہیں نظر آتا اس کو۔ تو جب ان کے نور کو خدا نے نکال لیا تو کیا ہوا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، تو ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا يبصرون، کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، کچھ بصیرت کے قابل نہیں ہے۔ کتنے انسان ایسے بتائیں، یعنی بکثرت انسان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس کفر و نفاق کے ذریعے سے وجہ سے اپنے نور کو سمجھ رہے ہیں نا، خدا ماحول کی روشنی کو الگ بات کر رہا ہے، اور ان کے نور کو نکال لیا، ذہبا لے گیا اللہ بنورہم، ان کے اپنے نور، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَات، تو کیا ہوا، وہ چھوڑ دیے گئے اندھیروں میں، تاریکیوں میں، لا يبصرون، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ صُمٌّ کا مطلب کیا ہے، بہرے، بکمن گونگا، عمیون اندھا۔ اچھا، اس کو یہ تفسیر نمونہ میں یہاں پڑھیے گا، مجھے اسی کا یاد آتا ہے کہ بڑا اچھا انہوں نے سمجھایا اس کو، کہ اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ فہم لا یرجعون، پس وہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، پلٹنے والے نہیں ہیں۔ تو اس کو بہت اچھے مثال سے سمجھایا ہے کہ ایک شخص اگر ایک سیدھی راہ پہ جا رہا ہے، ایک صحیح رستے پہ جا رہا ہے، سیف پاتھ پہ چل رہا ہے، اور وہ بھٹک گیا، کیونکہ مثال کے طور پر جنگل میں سے رستہ گزر رہا ہے، بھٹکنا عین ممکن ہے۔ اب اپنے رستے سے وہ ہٹ گیا، واپس کیسے آئے گا؟ واپس آنے کے اس کے پاس تین طریقے ہیں، یا کوئی آواز سنے، فیمیلیئر ساؤنڈ ہو گیا، ہاں بھائی کوئی گاڑی گزر رہی ہے، کوئی آدمی، تو آواز کے ذریعے سے واپس آئے۔ اگر بہرا ہے تو چیخ چلا کے کسی کو بلائے، اگر گونگا ہے تو دیکھ کر رستہ تلاش کرے، اور جب تینوں چیزوں سے محرومی ہے تو واپس کیسے آئے گا؟ صحیح. تو جو منافقین ہیں کیا ہے، ایک پہلی چیز ان کی، اب یہ خدا مثالیں کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے تاکہ ہم جیسوں کو سمجھ میں آ جائے، جو اس کے اصل باطنی حقیقت کو دیکھنے سے محروم ہیں، قاصر ہیں، انہیں سمجھ میں آ جائے کہ حال کیا ہے منافق کا، کہ اس کا نور ضائع ہو چکا ہے، اب ماحول جتنا روشن ہو اس کے لیے کوئی بصیرت نہیں، بصیرت و بصارت نہیں. وہ اگر حق کے رستے سے منحرف ہوتا ہے، بھٹکتا ہے، تو کیونکہ اندھا اور بہرا اور گونگا ہے، لہٰذا اس کے لیے پلٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ کامل تباہی کا نسخہ کہہ لیجئے آپ. او کفیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. دوسری مثال یہ دی جا رہی ہے کہ جیسے آسمان پر ابر چھائے ہوئے ہوں، اندھیری رات ہو، بجلی کی چمک ہو، گرج ہو، ایسے اس میں کوئی ہے، اور وہ انسان ڈر کے مارے کیا کرے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے بادلوں کی اور اس کی گرج چمک سے، یعنی اس کو موت کا جیسا خوف آ رہا ہو. یہ منافق کی مثال ہے. یعنی مومن جو ہے، مومن کے لیے زندگی ایسی، یعنی منافق کو زندگی کیسی محسوس ہوتی ہے؟ جیسے اندھیری رات، جیسے اندھیری رات میں بجلیاں چمک رہی ہیں، بجلی، گرج، چمک، یعنی ہر طرف سے مصیبت آ رہی ہے. اور یہ منافق کی ایک علامت بتائی گئی ہے قرآن کی دوسری آیتوں میں، کہ منافق کی ایک علامت کیا ہے کہ آپ اس سے کسی بھی مصیبت کا ذکر کر دیں، وہ ڈر کے مارے سہم جاتا ہے کہ گویا اب یہ میرے اوپر ہی آئی. یہ بھی منافق کی ایک علامت ہے. ہاں، یحسبون کل صیحۃ علیہم، یعنی وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہر صیحہ، ہر بلند جو آواز بلند ہو رہی ہے وہ ان کے اوپر ہی آئے گی. تو اس کی زندگی کی کیفیت کیا ہے کہ جیسے آسمان اندھیری رات ہو، تاریکیاں ہوں، بجلی کی گرج چمک ہو، اور اسے کچھ نہ سجھائی دے رہا اور اسے بس موت یاد آ رہی ہو، ڈر کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے، انہیں نہ رستہ سمجھ میں آتا ہے کہاں جائیں نہ کیا کریں، بس اس طریقے سے وہ کھڑا ہو. یا یہ زندگی ہے، کوئی نہ رستہ نظر آتا ہے نہ کوئی اور چیز. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. اور اس دوران کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں بجلی کی چمک میں تھوڑی سی دیر کے لیے اسے کوئی رستہ نظر آتا ہے، وہ اس کی طرف بڑھتا ہے، لیکن پھر تاریکی چھا جاتی ہے، وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت کو لے جائے. اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. آیت نمبر 19 پہ یہ بات، یہ جو تین کیٹیگریز ہیں انسانوں کی، ان کے تین کا بیان مکمل ہو گیا. شروع کی چار میں مومن، دو کافر، 13 منافق. اور اس میں خدا نے خاص طور سے لفظ منافق نہیں استعمال کیا بلکہ ومن الناس، یعنی اس کا مطلب سے شاید یہ مطلب ہو کہ انسانوں میں زیادہ تر ایسے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب کفار کی بات ہوئی تو کفار میں بھی من الناس نہیں تھا، بلکہ یہ کہ ان الذین کفروا، براہ راست ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان کے لیے برابر ہے، ڈراؤ نہیں ڈراؤ کچھ بھی کرو، ان کے اوپر کچھ نہیں ہونے والا. مومنین کی بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ کہ ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو اپنی فطری ہدایت کی وجہ سے متقی ہیں اور ان کی نشانیاں. لیکن منافقین کی بات کہاں سے شروع ہوئی؟ وہ من الناس، کہ اس کا مطلب یہ کہ زیادہ تر انسانوں میں سے اس قسم کی صفات کچھ نہ کچھ کسی ڈگری پر، اور اگر ہم بھی اس کو محسوس کریں تو زیادہ تر یہی جو کلوزنس ہے نا، وہ اسی تھرڈ کیٹیگری سے ہی زیادہ نظر آتی ہے. یہ نہیں کہ کہیں پر یہ بات نظر آتی ہے کہ ہم لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آگے دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، یا اس مومن کو عزت دینے کو تیاری نہیں ہے جو بیچارہ غریب ہے، کہیں پر ہم جو ہیں اس قسم کے بیہیویئرز دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے انسانوں کو رونتے چلے آتے ہیں، اور جب ہمیں یہ بات یاد دلائی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم نے کون سا غلط کام کیا. یعنی اس قسم کے بیہیویئرز جو ہیں یہ کوئی بہت زیادہ ان کامن نہیں ہے. اور آخر میں جو خدا نے بات کی ہے، یعنی جو مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ مہر ہے، کہ اس پر انسان دیکھ لے کہ زندگی کیسی ہے، کیا زندگی پرسکون ہے. جیسے مومن کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ فہو بعد المحو، جو مومن یعنی یہ اعلیٰ درجے کے مومن کی بات ہے، کہ مومن کی زندگی میں پہلے جتنے بھی توہمات ہیں، تصورات ہیں، خیالی فکٹیشس باتیں، وہ محو ہو جاتی ہیں اور زندگی کا پورا رستہ اس کی نظروں کے سامنے روشن ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں سہو بعد المحو. سہو یعنی بالکل رستے کا روشن ہو جانا، جیسے کلیئر ڈے میں عربی زبان میں سہو کہتے ہیں کہ ایک ایسا دن کہ جس میں آسمان پر ایک ٹکڑا بھی بادل کا نہ ہو، بالکل صاف دھوپ نکلی ہوئی، ایک دم رستہ نظر. سہو بادل محو. محو کون سی چیز ہوگی؟ کہ یہ زندگی میں جتنی بھی چیزیں، تصورات، خیالات، یعنی آپ کبھی بھی غور کریں کہ ہمیں زیادہ تر وہ چیزیں پریشان کر رہی ہوتی ہیں لائف میں کہ جو ریئلی ہوتی نہیں ہیں. یعنی اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس مصیبت میں پڑ جائیں گے، اس چکر میں پھنس جائیں گے. اگر آپ باقاعدہ بیٹھ کے سوچیں تو زیادہ تر ان چیزوں میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں ایکچولی آتی نہیں ہیں. تو اگر ہم ان خدا پر توکل کریں، خدا پر بھروسہ کریں اور زندگی میں سے ان توہمات کو نکال دیں، تو بہت بڑا پریشانیوں کا حصہ آپ ہی آپ نکل جائے گا، سکون آ جائے گا. تو یہ کیفیت کہ زندگی ہر وقت ایسا لگے کہ جیسے ہماری زندگی کے آسمان پر ہر وقت گرج چمک ہے اور بس اب اولے پڑ رہے ہیں ہم پہ، یہ ساری کی ساری کیفیات نفاق کی.
سوری، آپ اسی سلسلے سے ایک سوال ہے کہ مثلا نفاق واقعا بہت ہی خطرناک آپ جیسے بیان کیا، یہ بھی کیا نفاق میں آئے گا کہ فرض کیجئے کہ میں کوئی قرآن کی آیت سنتا ہوں کہ فرض کیجئے قرآن میں واضح طور پہ آئے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، میں منہ سے تو نہیں کہہ رہا کہ میں استہزا تو نہیں اڑا رہا لیکن عملاً میں جھوٹا ہی ہوں، تو یہ
جی کہیں نہ کہیں نفاق میں شامل ہو رہی ہے؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں.
یعنی اگر میں کوئی حدیث رسول سن رہا ہوں یا حدیث آئمہ سن رہا ہوں اور میں اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے میں
نہیں، صرف سننے کی بات نہیں ہے، یعنی کہ بیسیکلی کہ آپ کنونس ہو گئے.
نہیں، کنونس سے مراد میں مان رہا ہوں کہ یہ امام علی کا قول ہے، میں مان رہا ہوں کہ یہ رسول
خدا. اب اس میں صرف جو خدا نے ایک الاؤنس دیا ہے، وہ الاؤنس یہ دیا ہے کہ اگر ہم واقعا نیت نہیں رکھتے ہر حق کے خلاف جانے کی. یعنی اب اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ صحیح کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اور حق کے خلاف قیام کرتے ہیں صحیح کو سمجھتے ہوئے، جس کی سب سے گلیئرنگ اگزامپل بنو میاں ہیں.
ٹھیک
ہے نا، کہ جو بالکل حق کو جانتے تھے اور اتنے ہی شدت سے حق کے خلاف قیام کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، ایک یہ تو بالکل تباہ و برباد ہے. لیکن ہم جیسے لوگ کہ ایک چیز کو سمجھتے ہیں لیکن ہمارے قلب میں ضعف ہے، کمزوری ہے، یعنی یہ جسے یوں کہہ لیجئے، بلکہ یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ عزم اور ایک جزم. یعنی انسان کو اپنی زندگی میں دو قسم کی مضبوطیاں چاہیے ہوتی ہیں. جزم کہتے ہیں فکری مضبوطی کو، عزم کہتے ہیں عملی مضبوطی کو. تو بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں عزم و جزم دونوں پایا جائے. تو ٹھیک ہے، ہم ایک بات سمجھ رہے ہیں لیکن عمل کے مرحلے پر کمزوری ہے، لیکن ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ان کمزوریوں پہ قابو پائیں، تو آپ خیر کے رستے پر.
تو یہ نفاق نہیں جائے گی؟
نہیں، یعنی کہ اگر ایبسولیوٹ سینس میں دیکھا جائے تو آئے گی، لیکن وہی جو جیسے امام خمینی نے آداب الصلات میں بات کی ہے کہ ہماری نمازیں، ہماری جو عبادتیں ہیں وہ نفاق و کفر پہ ہی ہوئے. اگر اس کو ایبسولیوٹ سینس میں یا آئمہ کے اس کمپیریزن میں جانچا جائے یا انبیاء کے کمپیریزن میں جانچا جائے تو وہ منافقین کی عبادتیں، غافلین کی عبادتیں. لیکن خدا نے اس کو اپروو کیا ہے کہ امپروو کرو، آگے بڑھو، رفتہ رفتہ کر کے آگے آگے کی طرف جاؤ. تو یعنی یہ دو کیٹیگریز ہیں کہ ایک وہ انسان ہے کہ جو اس نیت سے زندگی نہیں گزارتا کہ میں حق کے مقابلے میں کھڑا ہوں، یہ حق کے خلاف ہوں، بلکہ وہ اس کی کمزوری ہے اور وہ اسے کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے. تو اس کے پاس، اس کے لیے خدا کے پاس الاؤنس ہے، اور وہ کہ جو صحیح چیز کو سمجھ رہا ہے اور اس کے خلاف رستے پر جانتے بوجھتے جا رہا ہے، اس کو پھر پہلے توبہ کی توفیق خدا دیتا ہے، توبہ کا در کھولتا ہے، استغفار کا دروازہ کھولتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی اس روش سے باز نہیں آتا تو پھر ختم، پھر یہی حال ہے جو ان آیتوں میں بیان ہوا کہ صمٌ بکمٌ عُمیٌ، کہ رفتہ رفتہ اس کی جتنی بھی قوت دیکھنے، بولنے اور سننے کی ہے سب ضائع ہو جاتی ہے، وہ کسی قابل نہیں رہتا. اور انہی کے لیے سورہ منافقین میں بھی ہے کہ وَإِن يَقُولُوا وَإِن تَسْمَعُوا، وَإِن يَقُولُوا، ہاں کہ جب یہ بولتے ہیں، تسمع لقولهم، اور اگر تم ان کی باتوں کو سنو، کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، تو یہ دیوار کے سہارے سے کھڑی کی ہوئی لکڑیوں کی مانند. یا یہ کہ یہ ظاہری طور سے بہت خوشنما لگتے ہیں، ان کی ظاہر باتیں بڑی لچھے دار ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کے اندر تم کوئی مغز یا گودا تلاش کرنے کی کوشش کرو تو نتنگ، خالی. یہ منافقین کی ساری کوالٹیز ہیں جن سے پہچانے جاتے ہیں. اچھا، اب میں آج کی حد تک دو تین آیتیں اس طرف آؤں، یعنی کہ اب ہم نے اس بیان کو تو سمجھ لیا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو، میں نے اسی لیے کیونکہ ان دو آیتوں میں کفر کے بارے میں ذکر نہیں تھا، تو میں نے دوسری آیتوں کی مدد سے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ انسان کافر کن کن جگہوں پہ ہو جاتا ہے، کہ آیتوں کا کے مقابلے میں انکار کفر ہے، خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں انکار، خدا کی نعمتوں کا انکار وہ کفر ہے، اور تیسرا کفر ہم نے کیا بتایا تھا کہ خدا کے، یعنی کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے کی وجہ سے اپنی حیثیت سے انکار
چھپانا ہے.
یعنی خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے گمراہ ہو کر اپنی حیثیت سے انکار، یعنی اپنے عبد نہ سمجھنا، اپنے کو مالک سمجھنا شروع کر دینا، اپنے کو لوگوں سے اوپر سمجھنا شروع کر دینا، یہ بھی کیونکہ کفر چھپانا ہے، تو یعنی یہ بھی ایک قسم کا کفر ہے. اچھا، اب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ کیا قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم انسانوں کے درمیان ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، نہ کہ فقط آخرت میں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یار مومن ہیں تو دنیا میں خالی دھکے ہی کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم دنیا میں صرف اسی لیے ہیں کہ کافر مزے کریں، ہم ان کو دیکھ دیکھ کے حسرتوں میں مبتلا ہوں، اور خیر مرنے کے بعد خدا دے گا. یہ بالکل غلط سوچ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
جب ہم اہل بیت سے کوئی دوستی کرے تو وہ تیار ہوئے کہ مصیبتیں اس پہ ٹوٹ کے پڑیں گی. اگر
پورے عربی پڑھیں اس کی، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے
پڑھ سکتا، لیکن اور پھر اگلا یہ بھی جملہ تھا کہ اگر پہاڑ بھی ہم کو دوست رکھے گا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا.
وہ بالکل اس کے الگ معنی ہے، اس کے بالکل الگ معنی ہے.
کیا مطلب؟
اس کے بالکل الگ معنی ہے. جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ جو ہم سے دوستی اور محبت کرے اسے جامع فقر اڑھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، یعنی جو فقیری کا لباس اڑھ لینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے.
جی،
یعنی جو ہم سے محبت کرتا ہو اسے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ میں ہر لحظہ اور ہر لمحہ فقیر اللہ ہوں. یعنی جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی میں تکبر نہیں ہوتا، خود پسندی نہیں ہوتی، وہ اپنی میں اور اس کے چکر میں نہیں پڑا ہوا ہوتا. تو یہ جامع فقر کا مطلب، فقیری کا جامع کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غریب بھیک مانگ رہا ہو،
یہ ہے کہ مصیبتیں اس پہ ٹوٹ کے پڑیں گی. اگلا جملہ پورا ہی ہے،
مصیبتیں اور مصیبتوں کی وجہ یہ ہے یعنی کہ مصیبتوں یا مصائب کا مطلب یہ ہے کہ خدا مومن کو زندگی میں اس طریقے سے نہیں رہنے دیتا کہ مومن غافل ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ظاہری مزے اگر خدا اس طریقے سے دے کہ انسان بے فکر ہو جائے. یعنی مثال کے طور پر کہ مجھ سے کوئی آگے کہے کہ جی $10 کروڑ ہم نے آپ کے بینک میں جمع کر دیے ہیں، آپ مزے کیجیے، اب نہ جاب کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی، کیا ہوگا؟ یہ چیز خرابی پیدا کرے گی. یعنی کہ یہ خدا کی حکمت ہے کہ انسان جو ہے وہ پریشان، جیسے پیغمبر اکرم نے فرمایا، بلکہ حضور کے یہی تھا کہ جبرائیل نے آگے کہا کہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں ڈال دوں قدموں میں، تو آپ نے کہا نہیں، میں عبد مسکین کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں، کہ صبح خدا سے دعا کروں کہ مجھے رزق دے آج کے دن کا، شام کو خدا مجھے دے تو شکر ادا کروں اور اگلے دن کے لیے پھر مانگوں. اس میں زندگی اچھی گزرتی ہے، یعنی انسان غافل نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کا وہ مطلب نہیں ہے، یعنی کہ آپ اگر خود ائمہ کی زندگی دیکھیں انتہائی پرسکون ہے ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی. یعنی کہ اس
زندگی
ٹھیک ہے نا، بظاہر تکلیف میں ہے، یا جیسے میں نے آپ کو بھی سنایا تھا کہ جیسے مفاتی ہے، مفاتی میں جہاں پر دن و رات کی دعائیں اور زیارتیں ذکر ہیں، وہاں پر پورا واقعہ بھی ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام جن سے یہ چیز منقول ہے. تو اس میں یعنی کہ آئمہ کے حوالے سے ایک بات خاص طور پہ یہ کہنا پڑے گی ہمیں کہ ان کے اپنے معیار کے مطابق، ان کے اپنے معیار کی وجہ سے، کہ جیسے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امام ہے اس کا لائف اسٹائل امت کے غریب ترین انسان جیسا ہونا چاہیے، یعنی ورنہ ان کے لیے کوئی تکلیف پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ ساری جتنی بھی مصیبتیں آئیں یہ امت کی وجہ سے آئیں اور امت کی محبت کے، لوگوں کی محبت کے نتیجے میں. لیکن اپنی زندگی پرسکون ہوتی ہے مومن کی، کہ اگر آپ امام کاظم علیہ السلام کے بھی دیکھیں اس قید خانے میں، امام علی نقی علیہ السلام کو تو بالکل واضح ہے اس میں کہ ان جب وہ راوی وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سامنے قبر کھودی جا رہی ہے آپ کے، وہ اس چیز کو دیکھ کے اس نے گریہ کرنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کہ کوئی افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، مجھے ابھی کچھ نہیں ہو رہا. نے کہا لیکن میں بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ اس حالت میں. آپ نے کہا ادھر نظر اٹھا کے دیکھو، تو پورا باقاعدہ جنت کا نقشہ. آپ نے فرمایا یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جہاں چاہیں یہ چیز ہمارے لیے حاضر ہے. تو مومن کی زندگی پرسکون، مطمئن اور مسرور ہوتی ہے، بابرکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اسی چیز کو جیسے کہ یعنی کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، انبیاء ہیں کہ جن کو لوگوں نے اذیتوں سے دوچار کیا، لیکن ان کے اپنے پاس کوئی بے چینی نہیں تھی. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں اس کی آپ کو مثال دوں گی، ایک ماں ہے، وہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو پالنے پوسنے کے لیے راتوں کی نیند خراب کرتی ہے، سب کر رہی ہوتی ہے، لیکن آپ جب وہ فیز گزر جائے، ایک سال، دو سال، تین سال گزر جائیں، آپ اس عورت سے، اس خاتون سے پوچھیں آپ نے بڑی تکلیف دہ زندگی گزاری، تجربہ کر کے دیکھیں کبھی کہ آپ نے بہت تکلیفیں اٹھائیں اس دور میں، بڑا، اگر خدا نخواستہ اور کوئی بیماری لگ گئی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن بچے کو پالنا اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی اذیت نہیں ہے، بلکہ شاید پلیجر ہے. تو بیسیکلی خدا یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ اس زندگی میں بھی کافر بے چین ہوتا ہے، اس کو سکون نہیں ہوتا، اس کو اطمینان نہیں ہوتا، لیکن ہم مومن کو ایک بابرکت، پرسکون اور خوشگوار زندگی
عطا کرتے ہیں. اندرونی جو اس کی روحانیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے پرسکون،
اس کو آپ کہہ لیجئے، لیکن ظاہری نعمتیں بھی، یعنی اگر میں اس چیز کو قبول کر لوں، اگرچہ کہ بات ظاہر کنفرم کنورٹ اسی طرف ہو رہی ہے، کیونکہ باطنی سکون ہی سکون ہوتا ہے اصل میں،
صحیح
ہے، وہی حقیقت میں سکون ہوتا ہی وہی چیز ہے، لیکن مجھے اس کو قبول کرنے میں تامل اس لیے ہو رہا ہے کہ خدا مومن کو دنیاوی زندگی کی نعمتیں بھی بہت عطا کرتا ہے. صرف فرق ایک یہ ہوتا ہے, فرق ایک یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یعنی یہ بالکل ویسی بات ہے کہ آپ اگر اپنے گھر میں والد ہیں تو آپ اپنا جتنا کمایا ہوا ہے وہ اپنے خاندان پہ خرچ کر دیتے ہیں, آپ پر کوئی بائنڈنگ ہے اس بات کی؟ آپ کو کسی نے مجبور کیا ہے, آپ کو کسی نے پکڑا ہے؟ نہیں, مطلب آپ ایک خود ایکچولی آپ خود اپنے کو ذمہ دار اور مسئول سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کا, کہ یہ لوگ جو میرے دست نگر ہیں, میرے انڈر ہیں, جن کو میں پال پوس رہا ہوں, ان کی دیکھ بھال کرنا مجھے چاہیے. بہت سارے ہیں ورنہ چھوڑ بھی دیتے, اس میں کیا. تو یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ اپنے بہاف پہ کر رہے ہیں نا. تو اسی طریقے سے مومن بھی جب اس نعمت والی زندگی کو پاتا ہے تو ایسے اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ نعمتیں سمیٹ کے بیٹھ جاؤں, اللہ کے دوسرے بندے مجبور ہیں, محتاج ہیں, کوئی بیچارہ بھوک سے پریشان ہے, کسی کے پاس ضروریات زندگی کے لیے نہیں ہیں, تو کیا یہ اچھا ہے کہ میں اس کو کروں؟ تو جس طریقے سے آپ ایک شفقت پدری کے تحت اپنے آپ کو کم کر دیتے ہیں, اپنا کھانا پینا اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں, تو اسی طریقے سے مومن بھی دوسرے مومنین کی خدمت کرتا ہے, دوسرے انسانوں کی خدمت کرتا ہے. اس لیے آپ کو لگتا ہے, اور کیونکہ دنیا میں ظلم زیادہ ہے, کیونکہ دنیا میں تکلیف زیادہ ہے, اس لیے جو اس کو سنبھالنے جاتا ہے وہ خود بھی اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا مومن کو ظاہری نعمتیں نہیں دیتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, وہ بات تو صحیح ہے کہ باطنی سکون ہی سکون ہے جو مومن کے پاس ہے, لیکن ظاہری نعمتوں کے حوالے سے بھی خدا نے مومن کو محروم نہیں رکھا ہوا. اچھا, اب جس آیت سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21, ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں, کون لوگ گمان کرتے ہیں؟ جنہوں نے برائیاں کسب کی. اچھا, کسب کا لفظ, یہ اجتراح کا لفظ یہاں پہ بہت میننگ فل ہے. یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ جو خراب کام کرتے ہیں, قرآن کریم نے اس اصطلاح کو بھی کئی جگہ پہ استعمال کیا, کسب سیئتن, کسب سیئتن, کسب نہ کہ عملا نہ کہ فعلا, یعنی کہ جس نے برائی کسب کی ہے. کسب میں اور فعل اور عمل میں کیا فرق ہوتا ہے؟
کمانا.
ہاں, برائی کرنا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نے برائی کی, برا عمل انجام دیا اور توبہ کے ذریعے سے اس کے اس برے عمل کی مغفرت ہو گئی. کسبا کا مطلب ہے نیٹ ریزلٹ, جو کمائی وہ جیب میں ڈال کے گھر لے کر آ رہا ہے, وہ کمائی برائی ہے. یہ خاص طور سے بات قابل غور ہے کہ برا عمل فیل نہیں, کمائی بری, بری کمائی. تو جو لوگ برا کما رہے ہیں, کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان نجعلہم, کہ ہم قرار دیں گے کلذین آمنو, ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, سواء محیاہم ومماتہم, کہ ہم ان برائی کمانے والوں کو برابر کر دیں گے زندگی میں اور موت میں مومنین سے. کلیئر بیان ہے, محیاہم ومماتہم, مومن کی زندگی بھی ان سے الگ ہے, موت بھی ان سے الگ ہے.
طہارت کے اعتبار سے,
ہاں, یعنی بھائی برکت, برکت ہے, اچھی زندگی ہے, خوشگوار زندگی ہے, پرسکون ہے. اس کی طرح نہیں ہے جو برائی کسب کر رہا ہے. کہ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں سوا, سوا کے مطلب ہوتا ہے ایٹ دا سیم لیول, کہ کیا ہم ایمان اور عمل صالح والوں کو اور ان کو ایک لیول پہ کر دیں گے؟ ہرگز نہیں, یہ چیز کبھی ہونے والے نہیں ہے. سا اما یحکمون, کتنا برا ہے حکم جو یہ لگاتے ہیں, یعنی کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. اچھا, اب اس میں پھر یہ جو ہم منافقین اور اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اس میں بھی ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے. اور یعنی اس آیت کو میں اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں خداوند کریم نے ایک بڑی عجیب نشانی ہمارے سامنے بیان کی ہے. اور کیونکہ میرا پوائنٹ آف ایمفیسس یہی ہے کہ ہم جس طریقے سے کفار اور منافقین کو سمجھتے ہیں اور ہم کچھ مخصوص اقوام یا گروپ یا گروہ پر وہ لیبل لگا کے فارغ ہو جاتے ہیں، قرآن کا بیان اس طریقے سے نہیں ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھتے ہو، قرأت کرتے ہو، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم قرار دیتے ہیں تیرے بیچ اور ان لوگوں کے بیچ، لا یؤمنون بالآخرت، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا، ایک پردہ جو چھپانے والا ہے۔ یعنی اس آیت کو میں خاص طور سے اس لیے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ امر انتہائی اہم ہے کہ مومن ہونے کی حیثیت سے انسان کا قلب قرآن کی طرف کھینچے۔ یعنی یہ بھی کفر و نفاق کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ جب تو قرآن کی قرأت کرتا ہے تو ہم کیا کر دیتے ہیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اچھا، آخرت پر ایمان نہیں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو؟ بظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن عملاً ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی خاص خصوصیت کیا ہوگی؟
عمل بھی
بہتر۔ اسے اس بات کا احساس ہمیشہ ہوگا کہ کہیں پر میرا حساب لیا جا رہا ہے، کہیں پر میرا کام نوٹ ہو رہا ہے، یعنی میرے اعمال کی نوٹیفیکیشن کہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر اس کا ایمان زیادہ مضبوط اور پختہ ہوگا تو وہ یہ بھی ایمان رکھتا ہوگا کہ صرف عمل کی نہیں، میری سوچ اور فکر کی بھی نوٹیفیکیشن ہو رہی ہے۔ یعنی جو کچھ میں کسی کے بارے میں سوچتا ہوں، جو چاہتا ہوں، وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، صرف عمل نہیں نوٹ ہو رہا۔ تو لا یؤمنون بالآخرت، تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی ایک علامت کیا ہے؟ کہ انسان قرآن سنے اور اس کے اور قرآن کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہو جائے۔ پردہ حائل ہو جائے کا مطلب کیا؟ کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ نہیں پتا کیا بات ہو رہی ہے۔ حجاب یعنی پردہ، مستور چھپانے والا، چھپانے والا پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم ان کے قلوب پر غلاف چڑھا دیتے ہیں، اَنْ يَفْقَهُوهُ، يَفْقَهُوهُ کا مطلب کیا ہے؟ تفقہ کا مطلب، فقہ کا مطلب گوئنگ انٹو دا ڈیپتھ، کہ وہ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ، کہ ان کے قلب پر جب غلاف اور رکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ کس چیز کی سے رکاوٹ بنتی ہے؟ کہ وہ گہرائیوں میں نہیں جاتی۔ قرآن کے بارے میں ان کی نظر صرف سطح ہی ہے، اس کی گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور کان ایسے ہیں کہ جیسے ایئر پلگز لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کا ترجمہ میں نے آج کے دور کے کہ جیسے ایئر پلگز، کان میں بوجھ لگے کہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ اور دوسرا، کان میں بوجھ کا ایک یعنی مثال اس جگہ بھی دی جاتی ہے کہ جو نیند آتی ہے نا، تو نیند میں بھی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ماں جب بچے کو سلاتی ہے تو بعض اوقات کانوں پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے، کہ تکیہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کان پر اس طریقے سے تھوڑا سا بوجھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ غنودگی بھی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ حال ہے۔ تو میں اس کے آگے پیچھے آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہ بھی ایک گروہ کی یا منافقین کے حوالے سے کہ جس میں یہ بھی ایک بڑی علامت ہے کہ قرآن کے ذریعے سے یا قرآن سے امپریشن اور امپیکٹ کا وصول نہ، مطلب قرآن کے حوالے سے نیوٹرل ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ آیتوں پر آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، نہ اس کی گہرائیوں میں اترنے کی توفیق ہے، بلکہ گہرائیوں میں اترنا تو دور کی بات ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس کے اور ہمارے درمیان ایک کوئی پردہ یا دیوار موجود ہے، کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اہم اور خاص بات تھی۔ اچھا، اب سورہ نحل میں اور سورہ یونس میں دونوں جگہوں پر یہ آیت موجود ہے۔ جی، آیت کا نمبر ہے، آیت کے نمبر ہے 95 سے آگے سورہ نحل. من عمل صالحا من ذکر او انثی, کہ جو عمل کرے صالح تم میں سے چاہے مرد ہو, مذکر ہو یا مؤنث ہو, مرد ہو یا عورت, وہو مؤمن اور مؤمن بھی ہو, فَلَنُعْحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. اب یہ جو ہے نا, یہ بہت قرآن کریم کا بہت ہی بہت لطیف بیان ہے, یعنی یہ آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا, اور اس کا ترجمہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے اکثر. فا اس ایک ٹکڑے میں جو ہے نا بہت سارے نکات ہیں, کم از کم چار پانچ. فا یعنی پس, اور یہ فا کب استعمال ہوتا ہے کہ کسی, اسے کہتے ہیں فا تفریع, یعنی نتیجے میں ایک چیز سے جو دوسری شاخ پھوٹتی ہے, تفریع فرع کہتے ہیں شاخ کو. فا تفریع یعنی یہ فا اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک کام آپ نے کیا اور دوسرا کام اس کے نتیجے میں ہو کہ گویا اس سے ایک شاخ پھوٹی ہو. تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ فا, یعنی یہ کس کا نتیجہ جو آگے ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے مرد اور عورت کے ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ. فا نتیجہ, اس سے نکلنے والی ایک شاخ. لا, لام قسم, لام صرف لام, لام یعنی کہ ہم وعدہ کرتے ہیں بالکل, یعنی اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کسی کو کہ ایسا ہم کریں گے. نو یہ ین نہ ہو, اب یہ جو طریقہ ہے یعنی عربی زبان میں, یہ اس وقت جگہ استعمال ہوتا ہے لَأَخْرِجَنَّ لَأَقْعُدَنَّ, یعنی یہ میں حتمن کروں گا, یہ میں لازمی کروں گا, یعنی قسم بھی کھا رہا ہوں کہ لازمی کروں گا. جو میں نے آپ کو وہ آیت بھی پڑھ کے سنائی تھی کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, وہاں بھی یہی کہ حتمن لازمن زیادتی کروں گا, یعنی شک نہیں ہونا چاہیے, ذرہ برابر ڈاؤٹ نہ ہو کہ ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں. تو انہیں قسم بھی کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حتمن کروں گا. کیا کریں گے حتمن؟ یعنی یہ جو آپ قسم کھا کے اور لازمی, نُعْحِيَنَّهُ, ہم اسے ایک نئی زندگی دیتے ہیں. یہ خاص بات, یعنی جو مومن ہے اور جو عمل صالح کرنے والا ہے, خدا اسے اس دنیا میں ایک نئی زندگی دیتا ہے. ایمان والی زندگی کچھ اور ہوتی ہے اور ایمان سے پہلے والی زندگی کچھ اور ہوتی ہے, اور وہ حیات کیسی ہوتی ہے جو خدا دیتا ہے؟ حیاتن طیبہ, یعنی ہم بس ہم لازمن حتمن اس کو ایک نئی زندگی دیں گے جو کہ پاک و طیب حیات ہوگی. یہ نتیجہ, یہ اس کی خبر بھی نہیں ہے کافر و مشرک کو کہ خدا جو وہ نئی زندگی مومن کو عطا کرتا ہے, اور جس کے اندر پھر ساری ظاہری اور باطنی اور معنوی اور اخروی نعمتیں اور خدا کا لطف و کرم اور ہدایت اور نور, جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو آیتیں سورہ نور کی پڑھ کے سنائی تھی, آیہ نور, کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مومن کا سینہ مشکات ہو جاتا ہے, قلب زجاجہ بن جاتا ہے, اور قلب کے اندر معارف کے چراغ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو فَلَنُعْحِيَنَّهُ, جو عمل صالح کرے حالت ایمان میں, چاہے مرد ہو چاہے عورت, اس میں تفریق نہیں ہے, وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُعْحِيَنَّهُ, پس ہم لازمن حتمن اس کو ایک نئی زندگی عطا کرتے ہیں.
یہاں
پہ طیبہ, جی,
جو عمل صالح کرتا ہو مگر ایمان بھی رکھتا ہو,
وہ ہوا مومن, جی, اس حالت میں کہ وہ مومن ہو.
یعنی کہ کچھ لوگ عمل صالح تو کر رہے ہیں مگر ایمان نہیں رکھ رہے.
عمل صالح بظاہر,
عمل ہوا صرف وہ
صالح بظاہر
نہیں,
صالح
سے صالح ہی ہوا,
وہ جو سمجھ کر کر رہے ہیں ان کی نظر میں ہوگا.
نہیں صالح ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے لوگ ہیں چیریٹی کر رہے ہیں, لوگوں کا فرق کر رہے ہیں, وہ خدمت کر رہے ہیں, صالحیت ہے عمل میں. لیکن اب بیسیکلی یہ عمل کتنا فائدہ دے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایمان پہ.
لیکن یہاں جو نئی زندگی پروردگار دے رہا ہے وہ تو صرف اس کو دے رہا ہے کہ جو ایمان رکھ رہے ہیں, جو مومن.
نہیں, من عمل صالحا,
مطلب
جو عمل صالح کرے, وہ ہوا مؤمن, اور اس حالت میں کہ وہ مومن ہو
تو زندگی
نئی زندگی اس کو ملے گی, یعنی اس زندگی میں نئی زندگی ملے گی. یہ جو زندگی خدا نے ہم کو دی ہے ایک عام انسانی حیوانی زندگی, اس میں ایک نئی زندگی پیدا کرے گا خدا جو حیات طیب ہوگی.
یہ تو مطلب جو آپ نے بھی پڑھا اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اس زندگی میں نئی زندگی
ہے, احیاء ہے نا والا, یعنی کہ یہ نہیں ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں یہاں کیا کیا ہے, ہم اسے, انہوں نے اسے بریکٹ میں لکھا ہے کہ ہم اسے دنیا میں بھی پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی. لیکن جیسے علامہ طباطبائی نے لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ احیاء ہے, احیاء کا مطلب ہے زندہ کرنا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ کا مطلب یہ ہے کہ پس ہم اس کو ایک نئی احیاء کریں گے, ایک حیات نو عطا کریں گے, ایک نئی زندگی دیں گے. اور وہ نئی زندگی کیسی ہوگی؟ حیاتاً طیبہ, وہ ایک پاک زندگی ہوگی. یعنی کہ اس میں جو مین ایمفیسس ہے وہ یہ کہ خدا جب انسان ایمان لاتا ہے, عمل صالح کرتا ہے, تو خراب زندگی کو تبدیل کر کے اچھا نہیں کرتا, بلکہ خدا اسے ایک نئی زندگی دیتا ہے. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے گویا کہ تم مردہ تھے, اور ایمان لانے کے بعد ہم تمہیں ایک نئی زندگی عطا کر رہے ہیں جو طیب ہے, جو پاک ہے, جو پاکیزہ ہے. قرآن کی اصطلاح یہ ہے کہ ایمان انسان کو حیات نو عطا کرتا ہے, نئی زندگی عطا کرتا ہے, اور اس زندگی کی غیر مومن کو خبر نہیں ہے. یعنی اسے نہیں پتا کہ یہ اس کی حیات میں کیا چیز ہے, کیا نئی بات ہے. نہیں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں بھی کھانے پینے والی مخلوق ہوں, یہ بھی وہی ہے, میرا کام بھی شہوتیں پوری کرنا ہے, اس کا کام بھی یہی ہے. لیکن خدا سے تعلق اور ایمان مومن کو جس مرتبے پر لے جاتا ہے, جو کچھ اس کی زندگی میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے, وہ ان کو خبر نہیں. تو اس آیت میں خاص بات یہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ حیات نو دینا ظاہر ہے کہ پھر یہ اسی دنیا میں ہی ہے, آخرت میں تو کوئی سینس نہیں ہے اس چیز کا. یعنی آخرت میں تو کسی کو نئی چیز ملے گی نہیں, وہ تو جو یہاں سے کر کے گیا اسی کی بنیاد پہ ملے گا. تو یہ حیات نو, یعنی کہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم عمل صالح بجا لاؤ ایمان کی حالت میں, تو اس زندگی میں ہم تمہیں ایک نئی زندگی بنا کے دیں گے, پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر. اور سورہ نحل کی ہی آگے کی چار پانچ آیتوں میں, بس یہ آخر میں ایک پڑھ کے پھر تھوڑا سا آپ لوگ بھی کچھ سنائیں, کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ, یہ کس کی علامت ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان کے بعد, یہ کون ہے؟ یہ منافق. کیونکہ منافق پہلے ایمان لاتا ہے, پھر اس کے بعد کفر کی طرف عود کر کے جاتا ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, مگر اس کے علاوہ کہ جس پر جبر, جس پر کراہیت, انہیں دباؤ ڈالا جائے. کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر, جو خاص طور سے شروع ہے اسلام میں تو بہت ہوا ہے مکے میں, کہ جو دباؤ ڈالا گیا ہے کہ تم ایمان کے رستے کو چھوڑ دو. تو خدا کہہ رہا ہے مگر وہ لوگ کہ جن پر دباؤ ڈالا جائے اور اس کا قلب ایمان سے مطمئن ہو. کیونکہ خدا کی نظر میں زیادہ اہم چیز قلب کا ایمان سے مطمئن یا منحرف ہونا ہے بنسبت ظاہر کے. اب آپ دیکھ رہے ہیں انہیں کہ یہ بالکل ایک منافق کے ریورس کیٹیگری ہے. منافق کون ہے؟ کہ جو ظاہری طور سے مومن ہے, قلبی اعتبار سے کافر ہے. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں, لیکن اس کو میں قبول کر لوں گا کہ جو ظاہری اعتبار سے کافر ہے لیکن قلب مومن ہے, اسے پھر بھی میں قبول کر لوں گا, لیکن اسے نہیں کروں گا. ولکن من شرح بالکفر صدرا, مگر وہ لوگ کہ جن کا صدر, اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سینے کو خدا ایمان کے لیے کھولتا ہے, کشادہ کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا سینہ کفر کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. مگر وہ کہ من شرح بالکفر فدرن, کہ جس کا سینہ, اچھا فتح اور شرح میں فرق ہے, شرح صدر اور فتح, فتح کسے کہتے ہیں, فتح کھولنا, شرح کھلی ہوئی چیز کو کشادہ اور وسیع کر دینا. افمن یشرح صدرہ للاسلام, کہ خدا کسی کے سینے کو اسلام کے لیے کھولے نہیں کشادہ کر دے, کیونکہ مسلمان مومن کا سینہ اسلام کے لیے پہلے ہی کھلا ہوا ہے. خدا اسے کیا کرتا ہے, اس میں وسعت دیتا ہے, بڑھاتا ہے, پھیلاتا ہے, اسے کہتے ہیں شرح, شرح صدر. تو جو اپنے سینے کو معاذ اللہ کس کے لیے کھول دے, کفر کے لیے کھول دے. فعلیہم غضب من اللہ, ان پر ہے اللہ کا غضب, ولہم عذاب عظیم. اچھا آپ گیس کریں کہ اس کی وجہ کیا بیان کی ہوگی خدا نے, کیونکہ قرآن کا بیان کبھی بھی ایسے یہ نہیں کہ یہ نہیں کہ خالی سزا سنائی اور خاموش, ریزن ضرور آتا ہے اس کو,
گمراہی کی وجہ سے
کہ جن کے سینے کفر کے لیے کھلتے چلے جائیں, وسیع اور کشادہ ہوتے جائیں, کیوں ایسا ہوتا ہے؟
شروع میں جو بتایا وہی نہیں ہے کفر کے بعد, مطلب ایمان کے بعد.
ہاں تو یعنی کیوں ایسا ہوا؟ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرۃ, یہ اس لیے ہوا کہ ان کا سینہ کفر کے لیے کیوں کھلتا چلا گیا, کہ انہوں نے بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ حُبْ محبت, حیات دنیا کی محبت کو اختیار کیا آخرت کے اوپر. اب قرآن کریم, اب اس میں دیکھیں میں آیتیں آپ کو اسی لیے پڑھ پڑھ کے ساری سنا رہا ہوں کہ تاکہ یہ گمان نہ رہے کہ یہ فقط کسی اور کے لیے اور ہم اس سے باہر, کیونکہ یہ سارے امراض ہمارے اندر بہت آرام سے آ سکتے ہیں. کہ یہ کس لیے ہوا؟ کہ سینہ کفر کے لیے کھلتا چلا گیا یہاں تک کہ عذاب عظیم سے ملحق ہو گیا, اس لیے کہ اس نے آخرت پر دنیا کی زندگی کی محبت کو فوقیت دی. اور جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے بالکل واضح الفاظ میں کہ دین, دین یعنی کہ انسان کی زندگی کا رستہ محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی اگر کسی انسان کی زندگی کو دیکھنا ہو تو بس یہ دیکھو کس کو چاہتا ہے, کس کے پیچھے جاتا ہے. تو یہ کرائٹیریا کیا ہے کہ کس سے محبت کی؟ حیات دنیا سے. حیات دنیا آپ لوگوں کو یاد ہے, لہب لہب زینت تفاخر بیکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی جب خدا حیات دنیا کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ عرض نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی سائنٹسٹ ہے, اگر کوئی میڈیکل اس میں ریسرچ کر رہا ہے, کوئی دوا ایجاد کر رہا ہے, کوئی چیز کسی لا آف نیچر کو ڈسکور کر رہا ہے, تو وہ حیات دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہے. بلکہ حیات دنیا کی محبت میں مبتلا کون ہے؟ جو محض تصوراتی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, خیالی چیزوں کو اس نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے, زینت شو آف ریاکاری, آپس میں ایک دوسرے سے بڑائی کا مقابلہ, مال اولاد میں کثرت کا مقابلہ, یہ حیات دنیا. صحیح ہے نا, یہ بات ذہن میں رہے گی. اس سے یہ نہیں کہ آپ جو کام, کیونکہ جو انسان رزق حلال کماتا ہے, جو تحقیق کرتا ہے, جو فکر کرتا ہے, جو لاز آف نیچر کو ڈسکور کرتا ہے, جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے, یہ عین راہ خدا میں, اس میں کہیں بھی دنیا اور اس کی زندگی کی محبت نہیں ہے. تو یہ بیان یعنی کہ تقریباً یہاں پر ہمارا ایک حد تک مکمل ہوا ظاہر ہے, کیونکہ اس میں تو آن اینڈ آن اینڈ آن آپ آگے جاتے جائیں. لیکن ایک چیز میں امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ انشاءاللہ یہ بات ہمارے اب کلیئر ہو گئی ہوگی ہمارے ذہنوں کے اندر, کہ انسان یکساں نہیں ہے, انسان اپنے عمل اور کردار کی بنیاد پر ایک دوسرے سے فرق رکھتے ہیں. کس طریقے سے فرق رکھتے ہیں؟ وہ تین کیٹیگری سمجھ میں آ گئیں. کون کس کیٹیگری میں لائی کرتا ہے اس کی علامتیں سمجھ میں آ گئیں, ٹھیک ہے, اس کی نشانیاں سمجھ میں آ گئیں. پھر ان تین مختلف قسم کے انسانوں سے خدا کا رویہ کیا ہے وہ ہم نے ایک حد تک سمجھ لیا. کہ مومن وہ ہے کہ جس کو خدا پر برکت زندگی عطا کرتا ہے, نہ کہ اس دنیا میں, نہ کہ آخرت میں, بلکہ اس دنیا میں بھی. اور زیادہ تر چیز یہی ہے کہ مومن جس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا مومن کو اس زندگی میں پرسکون اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتا کہ اس میں خرابی کا ڈر ہے, یا مومن دوسرے انسانوں کی محبت کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. یعنی جیسے پیغمبر اکرم کے لیے یہ جملہ ہے کہ حضور نے جتنی اذیتیں اٹھائیں تو وہ اپنی وجہ سے تھوڑی اٹھائیں, ساری کے ساری انسانوں کی وجہ سے. یا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی جو ہوا تو وہ اصلاح امت جد کی طلب میں ہوا, نہ کہ امام حسین کے ساتھ خود کوئی ایسی پرابلم تھی. تو بیسیکلی یہ دو وجوہات زیادہ ہوتی ہیں, ورنہ اور اس کے باوجود بھی مومن کا قلب مطمئن و پرسکون ہوتا ہے. اور کافر و مشرک و منافق چاہے جتنی بھی ظاہری نعمتوں سے گھرا ہوا ہو, لیکن اس کی زندگی کی کیفیت کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے سر پہ کوئی مصیبتیں چھوٹ رہی ہیں, یا اولے پڑ رہے ہیں, یا گرج چمک ہو رہی ہے. انہیں ہر وقت اس کو لگتا ہے کہ زندگی میں پرابلمز ہی پرابلمز ہیں. اور اسی وجہ سے میں نے شروع میں بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ جتنے لوگ بھی, یہ فن کا جو لفظ ہے نا, یہ سب سے بڑا فراڈ ہے اور سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ فن, ہر چیز میں فن جی, اور یہ تفریح, اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں جو جہنم کی آگ جل رہی ہے, یہ اسے اس میں جا جا کے ڈبوتے ہیں. یہ جس وقت بھی تنہا ہوتے ہیں نا, تو ان کے اندر کا کرب ابھر کے سامنے آتا ہے, اندر کا کھوکھلا پن, وہ آگ, آتش جہنم جس کی قرآن بات کر رہا ہے, اس کو یہ اس میں ڈبو رہے ہوتے ہیں, کبھی شراب میں, اور کبھی فن میں, اور کبھی تفریح میں, اور کبھی کسی چیز میں. انسان کو اگر آپ کو جانچنا ہے تو ہمیشہ اس کی تنہائی کے اعتبار سے جانچ لیں. تنہائی میں کیا کرتا ہے, تنہائی میں پرسکون رہتا ہے یا بے چین ہوتا ہے؟
تنہائی میں کیسے آپ, وہ ہے ہی تنہا, تو اس کو کیسے آپ برپیں گے؟ اپنے آپ کو,
اپنے آپ کو اگر پہچاننا ہو سکے,
دوسرے نہیں, دوسرے دوسرے بھی ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں, ایکسپریمنٹ کیا جا سکتا ہے.
پڑھ رہا تھا اس میں تھا کہ مطلب ان پہ جو مصیبتیں آئیں وہ شیطان کی, مطلب خدا سے جو گفتگو ہوئی اس کے لحاظ سے, اس نے مطلب خدا سے کہا کہ مطلب
حضرت ایوب
سوری, ہاں, تو اس میں نہ تو امت کا کوئی تعلق تھا, نہ ان کا اپنا کوئی تعلق تھا.
اپنا تو یقیناً ہوگا, اپنا کوئی تعلق یقیناً ہوگا
اس میں, مطلب جو میں پڑھ رہا ہوں.
نہیں, اپنا سے مراد یہ ہے کہ جیسے بہت سارے انبیاء کے ساتھ جو آزمائشات ہیں ان کی نوعیتیں مختلف ہیں. انہیں مثال کے طور پر اب حضرت سلیمان علیہ السلام, اب جناب سلیمان کو جو خدا نے دیا ہے, مطلب وہ جو ایک سلطنت اور ایسی کہ نہ اولین نہ آخرین, اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ یہ گفٹ ہے, جو چاہے کرو اس کے ساتھ. لیکن بیسیکلی اس میں بھی قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو تھوڑا سمجھا رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ بات ہے کہ وہ کچھ اپنے گھوڑے وغیرہ تھے, اس کو دیکھ رہے تھے, سورج غروب ہو گیا, یہ کیا, یعنی اس سے ایسا لگتا ہے, جو بالکل حتمی تو میں نہیں کہہ رہا, احتمالاً کہہ رہا ہوں, کہ یہ بات لگتی ہے کہ انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ دنیا کی کسی چیز میں مشغولیت کی وجہ سے خدا کی طرف سے توجہ ہٹی. اب میں ایسا کروں گا کہ دنیا میں میرے برابر کسی کے پاس نعمت نہ ہو اور پھر بھی میری توجہ خدا سے نہ ہٹے.
تو وہ انہوں نے خدا سے مانگی,
خدا نے دے دی
اتنی دولت دے,
ہاں, مطلب ہے کہ مجھے وہ دے کے جو کسی کے پاس نہ ہو, ایسی نعمت
جی.
حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی آپ نے نام لے رہے ہیں, صحیح ہے, اس میں بھی بظاہر واقعات روایت یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کبھی پتہ نہیں, کوئی کہتے ہیں کوئی فقیر آیا تھا, وہ ایسے ہی گزر گیا, واللہ عالم, مجھے نہیں پتہ, اس قسم کی باتیں ہیں. لیکن اس کو آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک دوسرے انداز سے بیان کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ایپیسوڈ ہے اس میں حضرت یعقوب بھی ترقی کر رہے ہیں اور حضرت یوسف بھی ترقی کر رہے ہیں. کہ ابتدا میں یوسف جو ہیں وہ شہر کے ہی شہر کے ہی یعنی کہ ان کے گھر کے قریب ہی کسی کنویں میں ڈال دیے گئے اور انہیں خبر نہیں ہے, حضرت یعقوب کو پتہ نہیں ہے. لیکن آخر میں کہ جب وہ نابینا ہو گئے تو مصر سے کہہ رہے ہیں کہ انی اجدو ریح یوسف لولا ان تفندون, کہ مجھے جو ہے وہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے دیوانہ نہ قرار دے دو. تو انہیں کہا کہ یہ دونوں کوئی ایسی چیز ہے, یعنی انبیاء کی زندگی میں ایسا نہیں ہے یہ آزمائش کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت آ گئی پریشانی آ گئی اور یہ نہیں, بلکہ کوئی نہ کوئی وہ ایک ایسا ٹریک ہوتا ہے کہ جس پر وہ اپنے ارتقاء کے مراحل کو طے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جناب ایوب علیہ السلام کا بھی ہے کہ ان سے یہ ساری نعمتوں کا لیا جانا, تقریباً 18 سال تک وہ تکلیف جھیلنا, پھر دوبارہ نعمتوں کا اس سے بہتر طریقے سے دیا جانا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت ایوب جو تھے وہ لے گیا تو بیچارے نہیں, اس سے بہتر نعمتیں خدا نے دی. تو اب اس میں کوئی ایسا پہلو ہوگا ان کے اپنے ارتقاء کا یا ترقی کا, یعنی ہر نبی کے اپنے حساب سے.
وہ جناب یونس کا بھی یہی مثلا وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہ مزید, تو یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ عصمت کے اندر بھی پھر
بالکل اس میں کوئی شک نہیں
لیولز بڑھتے جا رہے ہیں
بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ ترقی کے لیے ہی آیا ہے,
چاہے وہ عصمت کے ہی لبادے میں کیوں نہ.
ہاں عصمت معصوم ہو, معصوم کی اپنی ترقی ہے, غیر معصوم کی اپنی ترقی ہے. یعنی آپ اس کو دیکھ لیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 دفعہ ذکر کیا ہے طور پہ جانے کا, ایک ابتدا میں ایک بعد میں, اتنا فرق ہے. موسیٰ ہی کچھ اور ہو گئے ہیں دو اس جرنی میں. تو یہ تو ہے. اب آپ لوگ کچھ اگر جیسے ہم نے کہا تھا کہ بھائی